نہیں میں نہیں
آج سے تقریبا
جی خطاب ہوگا
نیچے والا
ہی میں
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا وما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه
والحجر الرزبيا والجود التقبيا والنقاوة النقبيا والهيبة الأسكريا والغيبة الإلهية القائم بأمر الله كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات
اللهم صل على محمد
تمام تاریخ ہے اس خالق کائنات کے لیے جو انسان کا خلق کرنے والا ہے. درود و سلام ہو ہمارا ہر نور کے نور اور تمام اسرار کے محرم راز پر جو منصب ولایت کی روح ہے, جو حجاب الہی میں مستور ہے, جو تمام حقائق الہیہ کا مظہر ہے, جو اللہ کا عظیم ترین اور کامل ترین آئینہ ہے, اور وہ ہمارے سید و سردار خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. درود و سلام ہو آپ پر اور آپ کی پاکیزہ آل پر کہ جو آسمان خلافت احمدیہ کے روشن سورج اور افق ولایت علوی کے تابندہ مہتاب ہیں, اور خصوصاً ان میں ہمارا سلام ہو رسول کے اس جانشین پر کہ جو عالم ملک و ملکوت میں آپ کا قائم مقام ہے, جو عالم جبروت اور ولایت میں آپ کے وجود پاک کا حصہ ہے, جو شجر طوبہ کی جڑ ہے اور سدرۃ المنتہا کی بنیاد ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا ولی ہے اور وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں جن پر اللہ ہم نے کل آغاز کیا, اور سورہ مائدہ کی 55 آیت ہمارا سرنامہ کلام ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون, کہ بس تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکاۃ ادا کرتے ہیں. پہلا ولی تمہارا اللہ ہے, اللہ کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے, اور قرآن میں بے شمار مقامات پر اللہ کی ولایت کو بیان کیا گیا ہے. ایک مقام ارشاد ہوا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت من النور الی الظلمات. اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے, انہیں ظلمت اور تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے, اور کفار کا ولی جو اللہ کو نہیں ماننے والے, ان کا ولی شیطان ہے, تابوت ہے ان کا ولی, جو انہیں روشنیوں سے کھینچ کر ظلمت اور تاریکی کی طرف لے جاتا ہے. اب اس آیت میں دیکھیے, ولی کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے, تابوت کے لیے بھی, شیطان کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. تو اب یہ لفظ سے ولی کھا کر سن کر دھوکہ نہیں کھانا ہے, غور کرنا ہے کہ کہاں کس کے لیے کیسے استعمال ہو رہا ہے. صرف لفظ ولی سن کر نہیں بہلنا, پہلے مفہوم دیکھیے, سمجھیے کہ کہاں کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب یہاں لفظ ولی اللہ کے لیے بھی ہے, شیطان کے لیے بھی, اور دونوں کے لیے حاکمیت کے زمرے میں استعمال ہو رہا ہے, مفہوم میں استعمال ہوا کہ اللہ حاکم ہے کن کا, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں انہیں کے لیے اللہ کی ہدایت ہے نا, انہیں ہی اللہ روشنی کی طرف دے کر جاتا ہے. لیکن جو کفار ہیں, انکار کرنے والے ہیں, اللہ ان کا سرپرست نہیں بنتا, پھر اللہ انہیں اپنی سرپرستی سے نکال دیتا ہے, اور جو اللہ کی ولایت سے نکل جائے, ہدایت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تکمیل کے حوالے سے تو کوئی ممکن نہیں ہے اللہ کی ولایت سے نکلے, تو آپ جو اللہ کی ولایت سے نکل گیا اس کے لیے پھر شیطان کی ولایت ہے, پھر وہ شیطان کی سرپرستی میں اس کی حاکمیت میں چلا جاتا ہے. دیکھیے, خود قرآن کے اندر ہم نے کل بھی بیان کیا تھا کہ لفظ ولی کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. لفظ ولی کا مطلب صرف حاکم اور سرپرست نہیں ہے, کہیں پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ولی ہے, وہاں تو یہ ٹھیک ہے کہ اللہ ہمارا حاکم ہے, وہ ہمارا سرپرست ہے, لیکن کچھ ہستیاں ہیں نا جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہے, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اللہ کے حاکم ہیں، یہ اللہ کے سرپرست ہیں. کون ہے جو اللہ کی پر حاکمیت کرے، کون ہے جو اللہ کی پر سرپرستی کرے؟ تو اب وہاں پر مفہوم بدل جاتا ہے. جب کہا اللہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا حاکم ہے. جب کہا یہ اللہ کے ولی ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں، جس سے محبت کرنے والے ہیں. تو ولی کا لفظ محبت کے معنوں میں بھی ہے، دوستی کے معنوں میں بھی ہے، غلامی کے معنوں میں بھی ہے. کہیں کہا جاتا ہے یتیم کا ولی، کہیں ذکر ہوتا ہے نکاح کے بعد کہ لڑکی کا ولی کون ہے. تو اب لفظ ولی کئی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. لیکن جو ہماری زیر بحث آئے ہے انما ولیکم اللہ ہو، ہم نے کل واضح کیا کہ یہاں لفظ ولی صرف ایک معنوں میں استعمال ہوا، حاکمیت، سرپرستی، تصرف. تمہارا خالق، تمہارا مالک اور تمہارا حاکم، سرپرست اللہ ہے. تین ولایتیں بیان ہوئی نا. پہلی ولایت کس کی ہے؟ اللہ کی. اور اللہ کیسا ولی ہے؟ ولی مطلق ہے، وہی وکیل ہے، وہی نصیر ہے. اس کی ولایت، اس کی مولائیت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے. کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی ولایت کے دائرے سے باہر چلی جائے. ہر شے میں اس کی مولائیت ہے، ہر شے میں اس کی ولایت ہے. اب تمہارا ولی اللہ ہے، اور جیسا ولی اللہ ہے ویسا ہی ولی رسول ہے. جس طرح کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی ولایت ہے، ویسے ہی رسول کی ولایت ہے. یہ رسول کی ولایت ہے کیا؟ دیکھیے، اللہ نے جب اپنی قدرت کا اظہار چاہا، یعنی حدیث قدسی ہے نا، مشہور حدیث قدسی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اے رسول میں نے تیرے نور کو خلق کیا. اور جب رسول کو متعارف کرانا چاہا تو اے حبیب میں نے اس کائنات کو خلق کر دیا. یہ کائنات خلق ہوئی رسول کے لیے، رسول خلق ہوئے اللہ کے لیے. اب اللہ چاہ رہا ہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے، اور اللہ نے نبوت میں، امامت میں، رسالت میں، یہ جتنے منصب ہے نا بارگاہ خداوندی کے، ان میں جہاں جتنا چاہتا تھا اتنا اپنی قدرت کا اظہار کیا. یہ منصب جو ہے اللہ کے، یہ اللہ کے قدرت کے اظہار کی جگہ ہے. ان کے ذریعے، ان منصبوں کے ذریعے اس نے اپنی قدرت اور طاقت کو ظاہر کیا ہے. جہاں جتنا ظاہر کرنا چاہتا تھا وہاں اتنا اس نے ظاہر کیا ہے. تو اب نبی، ولی، امام، یہ سب اللہ کی قدرت کو ظاہر تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پوری کائنات یہ محضر خدا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ محضر خدا ہے. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کی قدرت اور جلوہ نظر نہ آتا ہو. ہر شے میں اس کی قدرت ہے، ہر شے میں اس کا جلوہ ہے. اگر ہر شے میں اس کا جلوہ نہ ہوتا تو یہ صوفیہ کرام یہ کس کے عشق میں کھو گئے ہیں؟ یہ معرفت رکھنے والے، یہ عرفان رکھنے والے، یہ کس کے دیوانے ہو گئے؟ یہ اپنی ذات میں کس کا جلوہ دیکھتے ہیں؟ یہ کس کی آواز سنتے ہیں جو کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں؟ تمہارے دل، تمہارے دماغ، تمہاری رگوں، تمہارے خون، تمہارے گوشت، تمہاری ہڈیوں میں بسا ہوا ہوں. تو ہر چیز کے اندر اللہ کا جلوہ ہے. اب معرفت کی بات ہے نا، جب قدرت، اللہ کی قدرت ہر چیز میں ظاہر ہو رہی ہے، اللہ کا جلوہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، تو پھر وہ ہستیاں، وہ ذوات مقدسہ کہ جن کو اس نے خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ ان کے ذریعے اپنی قدرت کو ظاہر کرے، ان ہستیوں میں پھر اس کا جلوہ کس شان کے ساتھ نظر آئے گا؟ نہیں، ویسے تو ہر کائنات کا ذرہ اس کا جلوہ دکھا رہا ہے نا، اس قدرت کو ظاہر کر رہا ہے. لیکن جو خلق ہی اس کا جلوہ دکھانے کے لیے ہوئے، خلق ہی اس کی پہچان کروانے کے لیے ہوئے، جب وہ جلوہ دکھائیں گے تو وہ الگ شان سے دکھائیں گے. اور صرف جلوہ نہیں دکھائیں گے، اس کی طاقت، اس کا اختیار، اس کا علم، اس کی قوت، وہ سب دکھائیں گے. اور یہی اللہ چاہتا ہے کہ پہلے میری ان منتخب بندوں کو، جن کے ذریعے میں اپنی قدرت کا اظہار چاہتا ہوں، اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتا ہوں، پہلے ان کو پہچانو، ان کی اختیارات کو پہچانو، ان کی کمالات کو دیکھو، ان کی علم، ان کی طاقت، ان کی قوت کو دیکھو. اگر ان کو پہچان گئے تب جان لو گے کہ اللہ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کا اختیار کیا ہے، اس کا علم کیا ہے. تو اللہ نے اس آیت میں انما ولیکم اللہ، اس میں حصار کر دیا انما کے ذریعے. یہ انما کا حصار کیا کہہ رہا ہے؟ کہ بس ولی کون ہے؟ اللہ، رسول، اور رکوع میں زکات دینے والا علی. یہ تین ولایتیں انما کے حصار کے اندر چلی گئی. اب رسائی نہیں ہے ولایت کی اس حد تک. یہ جہاں پر اللہ ہے, رسول ہے, علی ہے, جہاں پر حساب کھینچا گیا انما کا اور واضح کر دیا کہ ولایتیں تو ہم نے بہت بانٹی ہے لیکن ولایت کے جس مقام اور جس حد پر یہ تینوں ہیں, یہ تین ہستیاں, وہاں کوئی نہیں پہنچ سکا. آدم کی ولایت ایک حد تک ہے, نوح کی ولایت حد معین ہے, ابراہیم کی طاقت محدود ہے, سلیمان کی حکومت ایک حد معین کی ہم نے, موسیٰ کی طاقت اور اختیار ایک حد معین کر دی ہم نے. تو یہ جتنے انبیاء ہیں نا اللہ کے, یہ ہر نبی ولی ہوتا ہے, ہر نبی کو اللہ نے ولایت اور اختیار دی ہے لیکن حد معین کر کے دی ہے. اور یہ حدیں کیسے معین کی اس نے؟ دیکھیں حدیں اس طرح معین ہوئی کہ اللہ نے ولایت کو جب امانتاً دینا چاہا, یہ ولایت جو ہے یہ امانت ہے اللہ کی, انا ارزت امانتا الگ کماوات والارض, کہ اللہ نے اپنی امانت کو زمین اور آسمانوں کے سامنے پیش کیا. سورہ احزاب کی آیت نا کہ زمین اور آسمان کے سامنے اللہ کی امانت پیش ہوئی, انہوں نے کہا بار الہ ہم اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. پہاڑوں کے سامنے پیش ہوئی, کہا بار الہ ہم نہیں اٹھا سکتے. فقط انسان تھا آگے بڑھا اس امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے. اب یہ امانت کیا تھی, اس کے لیے مفسرین نے مختلف تفسیریں بیان کی. ہم جو نظریہ بیان کر رہے ہیں وہ اہل عرفان کا ہے, اس لیے کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے ولایت, اور ولایت کی گہرائی تک اگر پہنچے ہیں تو صرف معرفت رکھنے والے پہنچے ہیں. کوئی سمجھ سکا ولایت کو تو وہ جو اہل عرفان ہے وہی جان سکے. تو اہل عرفان کا نظریہ کیا ہے کہ وہ امانت جس کا اہل صرف انسان قرار پایا تھا, وہ امانت حقیقت ولایت ہے. باطنی لحاظ سے دیکھا جائے تو حقیقت ولایت, اور ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے تو شریعت اور دین اسلام ہے. تو اب اللہ نے جب ولایت کو امانتاً دینا چاہا تو اب امانت دینے کے لیے کیا دیکھا جاتا ہے کہ جس کے سپرد امانت کی جا رہی ہے وہ امین ہے کہ نہیں ہے, اس میں اہلیت ہے, امانت کا استعمال جانتا ہے کہ نہیں, امانت کو سنبھالنے کا ہنر رکھتا ہے کہ نہیں. کچھ اہلیت دیکھ کر اللہ نے امانت دی ہے نا, ایسے ہی تو اس نے کسی کو نبی نہیں بنا دیا, کسی کو رسول نہیں بنا دیا. یہ نہیں ہے کہ جو منصب ہے, جو اللہ کی بارگاہ کے منصب ہے, نبوت, رسالت, امامت, وہ اللہ نے ایسے ہی تقسیم کر دی جس کو جہاں نبی بنا دیا, جس کو جہاں رسول بنا دیا. اگر ایسے ہی تقسیم کیے ہوتے تو پھر جس کو نبوت ملی, رسالت ملی, امامت ملی, اس کا کیا کمال رہ جاتا ہے؟ بھئی اللہ نے چاہا تو ان کو نبی بنا دیا, ہمیں چاہا ہوتا تو ہمیں بنا دیتا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس نے اہلیت دیکھی ہے, اس نے قابلیت دیکھی, جس میں جتنی اہلیت تھی, جو جتنا امین تھا اتنی امانت اس پر پہنچائی, اتنی ولایت اتنا ہی اختیار دیا. دیکھیے عام انسان بھی جب کسی کے پاس اپنی امانت رکھواتا ہے, کسی کے سپورٹ کر کے کوئی کام جاتا ہے, تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کام جو میں کسی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں, اس میں یہ کام کرنے کی, اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں ہے, استعداد ہے بھی یا نہیں ہے, یہ امانت کا عہد ہے بھی یا نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر کہیں جاتے ہوئے اپنا کلینک, اپنے مریض کسی بینکر کے حوالے کر کے نہیں جائے گا. اسی طرح سے اگر کوئی بینکر جا رہا ہے تو اب بینک کسی ڈاکٹر کے سپورٹ کر کے نہیں جائے گا. گو کہ دونوں اپنے اپنے میدان میں امین ہیں, لیکن یہاں دیکھا جائے گا کہ کس میں اس امانت کو سنبھالنے کی اہلیت ہے. جو مریض سنبھالنے کی اہلیت رکھتا ہوگا اسی کو اسی کے سپورٹ مریض کیے جائیں گے, کلینک اسی کے حوالے کیا جائے گا, جو بینکنگ جانتا ہوگا بینک اسی کے سپورٹ کیا جائے گا. تو تم اپنی چھوٹی چھوٹی امانتیں رکھنے کے لیے اہلیت دیکھتے ہو تو وہ اتنے بڑے بڑے منصب دے رہا ہے, اتنے اختیارات دے رہا ہے, تو بغیر اہلیت کے دے گا؟ نہیں, اسے اہلیت دیکھی. اب اہلیت کس طرح دیکھی؟ کہ جس نبی کی اہلیت یہ تھی کہ اسے صرف خاموش مبلغ بنا کر بھیج دیا جائے, تو پھر اس نے اسے کوئی اور اختیار نہیں دیا, خاموش مبلغ بنا کر تبلیغ کے لیے بھیج دیا. اہلیتیں جانچی جا رہی ہیں اور اہلیتوں کی بنیاد پر درجہ بندی ہو رہی ہے اختیارات کی. اب جب اہلیت ہم انبیاء کی دیکھتے ہیں تو نوح علیہ السلام, نوح کی اہلیت کیا ہے؟ نوح نے 150 سال تک تبلیغ کی, اپنی امت کے سامنے دین کی, دین اسلام کی تبلیغ کی, اور جب امت نہیں مانی 150 سال بعد ایک مرتبہ نوح نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بار الہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں, ان پر اپنا عذاب نازل کر دیں. جہاں پر دعا بد دعا کی بس وہیں پر نوح کی اہلیت ختم ہو گئی, بس یہی حد ہے نوح کی, اس سے زیادہ قدم آگے نہیں بڑھا سکتے نا. اب جب بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ہاتھ تسلیم کر لی, نازل نہیں کیا جب پہلی مرتبہ تم نے کہا تھا. اللہ نے پلٹ کر کہا کہ نو ابھی عذاب نازل نہیں کروں گا, ابھی کچھ مہلت دوں گا. 150 سال اور گزرے, نو نے 150 سال اور تبلیغ کی, اور پھر اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مالک یہ تو نہیں مانے اور نہ ہی یہ مانیں گے, تو عذاب نازل کر دے. تو اللہ نے پلٹ کر کہا نو تو نے پیدا نہیں کیا, میں نے خلق کیا ہے, میری مخلوق ہے, میں اتنی جلدی عذاب نازل نہیں کروں گا. یہ مہربان رب اپنی محبت جتا رہا ہے کہ دیکھو یہ نبی یہ رسول تم سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اس محبت کا خالق میں ہوں, اور جیسی محبت میں کرتا ہوں نا یہ نہیں کرتے. اس لیے تو انہوں نے فوراً عذاب کے لیے ہاتھ بلند کر دیے کہ بارالہ عذاب نازل کر, اور وہ چاہنے والا رب کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی مہلت دوں گا. مہلتیں دیتے دیتے 900 سال تک تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے, لیکن نوح کی اہلیت کی حد وہیں پر ختم ہو گئی تھی جب پہلی مرتبہ ہاتھ بلند کیے تھے, کہ بس اتنی ہی حد ہے. دیکھیے تمام انبیاء نے اپنے فرائض ایسے طریقے سے ادا کیے ہیں, لیکن ہر نبی نے ایک منزل ایسی آئی جہاں تنگ آ گئے اپنی قوم سے, بیزار ہو گئے, بدعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے, جہاں پر بیزاری کا اظہار کر دیا بس وہیں پر حد رک گئی کہ اب ان کی اہلیت یہیں تک ہے, اس سے آگے اس قوم کو نہیں سنبھال سکتے نا, اب اپنے فرائض کو نہیں انجام دے سکتے ہیں. تو جس نے جب بدعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, یا اگر کوئی نبی منزل امتحان میں ہے اور امتحان سے گھبرا کر اس نے جب کہہ دیا کہ مالک بس اب امتحان کو دور کر دے, میں اب مزید نہیں برداشت کر سکتا, تو وہی پر اس کی اہلیت یہاں ختم ہو گئی. تو اب یہ انبیاء کی اہلیتیں جو سامنے آ رہی ہیں, نوح نے 900 سال سے تبلیغ کی لیکن اہلیت کی حد باہر رک گئی جہاں پہلی مرتبہ بدعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. موسیٰ نے ایسے طریقے سے فرائض دیے جب قوم سے بیدار ہو گئے تو اس بیداری کا اظہار کر دیا, جہاں بیداری کا اظہار کیا بس اب قدم آگے نہیں بڑھیں گے نا, اب یہیں پر حد ختم ہو گئی, اب جتنی اہلیت ہے اتنا اختیار دے دیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم کی اہلیت کہاں تک بڑھی؟ ابراہیم نے امتحان پہ امتحان کیا, آج میں کودے وہ کیا دار بڑھ گئی, لیکن بہرحال کودے. اب اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و بیان سرام میں تنخواہ چھوڑ کر آ گئے, سرخرو ہو گئے, بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہوئے, سرخرو ہوئے. جیسے جیسے اہلیت بڑھتی گئی, ابراہیم کے مقصد بڑھتے گئے, اختیارات بڑھتے گئے, نبی تھے, رسول بنے, خلیل بنے, اور جب سارے امتحانوں سے سرخرو ہوئے تو وہ جو قیامت تک باقی رہنے والا منصب امامت ہے وہ ابراہیم کے سر میں قرار دے دیا. اگر کوئی اور نبی یہاں تک پہنچتا تو اسے بھی سلا ملتا, اسے بھی انعام ملتا, لیکن کوئی نہیں پہنچا ابراہیم کے علاوہ. سب نے ہار مان لی بہت جلدی. ابراہیم تھے جو امتحان پر امتحان دیتے رہے اور کبھی نہیں کہا کہ اس امتحان کو مجھ پر سے دور کر دے, اس امتحان کو ہٹا لے. تو اب ابراہیم نے اہلیت کی حد کو بڑھایا. تو اب یہ انبیاء جیسے جیسے اپنی اہلیت بیان کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, ویسے ویسے اللہ اختیار بانٹ رہا ہے, ویسے ویسے دلائل دے رہا ہے. انبیاء کی اہلیتیں بڑھتے بڑھتے پھر اس مقام اور منزل پر آئی جہاں اللہ کہتا تھا کہ میں عذاب نازل کروں گا, اور اللہ کا رسول پلٹ کر کہتا تھا بارالہ میری قوم نادان ہے, ناسمجھ ہے, اس پر اس کو ابھی مہلت دے دے. یہ آخری حد ہے نا اہلیت کی. دیکھیے ہر نبی بیدار ہوا اپنی قوم سے, ہر نبی نے بدعوں کے لیے ہاتھ بلند کیے, لیکن یہ آخری نبی اس نے جب اپنی اہلیت و قابلیت دکھائی تو یہ آخری حد پر گیا, وہ آخری حد کہ جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں عذاب نازل کروں گا. اس سے پہلے اللہ کہتا تھا کہ نہیں ابھی مہلت دوں گا, لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ عذاب نازل کروں گا, اور رسول کہہ رہا ہے کہ بارالہ میری امت ناسمجھ ہے, نادان ہے, صراط مستقیم پر آ جائے گی. تو یہ حقیقی امیر ہے, یہ جانتا ہے کہ یہ امانت اس مہربان رب کی ہے جو اپنی مخلوق پر عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا. میری سختی کو دیکھ کر, محبوب ہے نا اللہ کا, میری مشکل کو دیکھ کر یہ قوم پر عذاب نازل تو کر رہا ہے, لیکن مہربان اور شفیق اتنا ہے کہ چاہتا نہیں ہے. تو وہ جو اندر کی بات تھی نا اللہ کی کہ اللہ اپنی قوم اپنے بندوں پر عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا, اس اندر کی بات تک اللہ کا رسول پہنچا. اسی طرح سے جیسے عاشور کے دن کربلا میں حسین کو اللہ کہہ رہا تھا حسین اپنی مرضی بتا, اور حسین نے پلٹ کر کیا کہا تھا کہ مالک جو تیری رضا. حسین جانتے ہیں کہ آج اللہ کی رضا کیا ہے, میں قتل کر دیا جاؤں, میرا سر قلم ہو جائے, لیکن حسین کی مشکل کو دیکھ کر اللہ پوچھ رہا ہے کہ تیری مرضی اگر نہ ہو سر کٹانے کی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو وہاں بھی جو اندر کی خواہش تھی اللہ کی, حسین نے اس کو بھاپا اور کہا نہیں مالک جو تیری رضا ہے اس کے مطابق عمل ہوگا. تو یہاں حسین کا نانا بھی یہی کہہ رہا ہے, جانتا ہے کہ اپنی مخلوق پر عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہہ رہا ہے کہ بار الہ معاف کر دے, نادان ہے نہ سمجھ ہے. اب یہ آخری نبی اہلیت اور قابلیت کی آخری حد تک گیا. جب اہلیت آخری حد پر ہے تو اختیار بھی تو وہیں تک جائے گا نا, ولایت بھی وہیں تک جائے گی. تو آخری حد اور ولایت کی جو اختیار کی جو آخری حد ہے, ویسے تو ہم حدود کا تعین نہیں کر سکتے, لیکن ہم سمجھانے کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ جو آخری حد ہے وہ حد جہاں اللہ کی ولایت سے رسول کی ولایت مل جائے, اس حد تک یہ آخری رسول گیا. تو اب تمہارا ولی تین ولی بیان کر لیا, انما بس تین ولایتیں ہیں, باقی سب کی ولایتیں محدود ہیں, ایک حد معین کی ہے ہم نے, لیکن یہ جو حصار کے اندر تین ولایتیں ہیں نا, اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, اللہ کی ولایت اور رسول کی ولایت. دیکھیں جو ہم اہلیتوں کی بات کر رہے تھے, تو اب اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم بیان کرتے چلیں کہ عیسیٰ نے بھی کافی اہلیت دکھائی, بہت اختیار ملا عیسیٰ کو. عیسیٰ کو روح اللہ کا لقب ملا تھا, کیوں؟ اس لیے کہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے, اور اللہ نے اپنے بندوں اپنے انبیاء کو جب اہلیت نے لے کر اختیار دیا ہے, تو عیسیٰ کا اختیار ایسا تھا کہ مردے کو زندہ بھی کرتے تھے, بیماروں کو کوڑیوں کو شفا دیتے تھے, نابینا کو بینا عطا کرتے تھے. اور اللہ نے اہلیت کی بنیاد پر اپنے انبیاء کو معجزے بھی اہلیت کی بنیاد پر دیے, کسی کو ایک یا دو, کسی کو تین یا چار, حد سے حد پانچ یا چھ معجزے اپنے انبیاء کو دیے, زیادہ کسی کو نہیں دیے. لیکن یہ آخری نبی سارے اختیارات, سارے کمالات, سارے معجزات کا مجموعہ بنایا گیا ہے. ایک طرف سارے انبیاء کے کمالات, دوسری طرف آخری نبی کے کمالات. ایک طرف سارے انبیاء کے اختیارات, سارے انبیاء کے اختیارات ایک طرف, اس آخری نبی کے اس رسول کے اختیارات ایک طرف. تو اب چونکہ اس کی اہلیت آخری حد پر ہے, تو اس کو اختیارات اور ولایت بھی آخری حد پر ملی, اور جب درجہ بندی ہوئی نا اختیارات کی, تو سب سے بلند درجے پر ہے یہ نبی. اب جب ولایت کی آخری حد پر ہے, تو یہ جتنے انبیاء ہیں ان کے درجات نیچے ہو گئے. اب ان تمام انبیاء کے لیے لازم ہے کہ وہ اس رسول کی ولایت کا اقرار کریں, نہیں کریں گے تو نبوت ختم. یہ آخری نبی, اس کی مولائیت کا اقرار کرنا, اس کی مولائیت کو قبول کرنا, اس کی ولایت کا اقرار کرنا ہر نبی کے لیے لازم ہے. اور وہ نبی جس کی ولایت کا اقرار کیے بغیر کوئی منصب نبوت پر برقرار نہیں رہ سکتا, اسی نبی نے غدیر خون کے میدان میں کہا, من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, جو میری ولایت کو قبول کرے گا لازم ہے کہ علی کی ولایت کو قبول کرے. سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اقرار کرے گا, چاہے گزشتہ دان میں سے ہو, چاہے آنے والے زمانوں میں ہو, جو میری ولایت کو قبول کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ علی کی ولایت کو قبول کرے. جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے. جہاں تک اب رسول کی ولایت ہے, مولایت ہے, وہاں تک علی کی مولایت اور ولایت ہے. جب تک رسول کی ولایت ہے تب تک علی کی ولایت ہے. اور کب تک رسول کی ولایت ہے؟ رسول کی ولایت ہے اس وقت تک جب تک اذان اور اقامت میں کلمے میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا ہے. جب تک یہ کلمہ ہے نا, اذان میں یہ گواہی دی جا رہی ہے, اس وقت تک رسول کی ولایت ہے, مولایت ہے. اب اگر جرت ہے رسول کی ولایت کو نہیں ماننا چاہتے, تو اس کے لیے پھر جرت کرو, ہمت کرو, اور اذان اور اقامت سے اس کلمے کو نکال دو. دیکھیے دل بہت لوگوں کا چاہتا تھا یہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ کی صدا سن کر منافقین کے دلوں پر چھڑیاں چل جاتی تھی. تاریخ گواہ ہے, علامہ مسعودی نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ مغیرہ بن شعبہ, یہ کوفے کا حاکم تھا معاویہ کی طرف سے, اور ایک دن یہ معاویہ سے ملاقات کر کے آیا تو بہت افسردہ تھا, مار رہنا چاہیے, کھانا بھی نہ کھایا, خاموش بیٹھا رہا. بیٹے نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ بابا آپ جب سے واپس آئے ہیں بہت افسردہ ہے, اس افسردگی کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں اس وقت انتہائی خبیث ترین انسان کے پاس جا رہا ہوں. بیٹے نے تفصیل جانی, پورا ماجرا سنا تو سننا چاہا, تو مغیرہ نے کہا کہ آج مجھے کچھ دیر تنہائی میں معاویہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا, تو میں نے معاویہ سے کہا کہ معاویہ اب تو بوڑھا ہو چکا ہے، اب تو بنی ہاشم پر ظلم و ستم ختم کر دے، اب تو ان کے پاس کچھ ایسا نہیں بچا جسے تو حاصل کر سکے، حکومت سلطنت سب کچھ دے چکا ہے، مال و زر سب کچھ تھا نہیں ان کے پاس، تو اب کیا رہ گیا ہے چھیننے کے لیے، ظلم و ستم کرنے کے لیے، تو اب تو ظلم و ستم سے ہاتھ کھینچ لے۔ تو معاویہ نے کیا جواب دیا؟ معاویہ نے کہا کہ مغیرہ سن، قبیلہ تیم والے، خلیفہ اول کا ذکر ہو رہا ہے، قبیلہ تیم والے نے حکومت کی، اس کے مر جانے کے بعد اس کا نام بھی ختم ہو گیا، قبیلہ ادی والے آئے خلیفہ دوم، اس کی حکومت ختم ہوئی، اس کا نام بھی ختم ہو گیا، میرے بھائی عثمان نے حکومت کی سلطنت کی، آج اس کا بھی کوئی نام لیوا نہیں ہے، لیکن یہ ہاشم والا دن میں 5 بار اس کا نام پکارا جاتا ہے مسجد سے، میرا دل جل کر خاک ہو جاتا ہے، اس ناموری کا مقابلہ میں کیسے کروں، میرے دل کو قرار نہیں ملتا، اسی لیے ستم پہ ستم کرا ہے کہ ہر چیز تو چھین چکا، لیکن یہ اذان میں جو نام آ رہا ہے محمد کا، اس نام کو کیسے ختم کروں، جب ختم نہیں کر سکتا تو بے بس اور مجبور ہو کر ستم کھاتا ہوں، ظلم کرتا ہوں، اور یہ جو مالیہ کے خیالات تھے نا، اس نام کو، نام محمد کو مٹانے کے، اذان اور اقامت میں سے نکالنے کے، یہ خیالات اور خواہش اس کی ذاتی نہیں تھی، موروثی تھی، ابو سفیان اس کے بعد کے خیالات بھی یہی تھے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان کے لیے بھی تاریخ نے لکھا کہ ایک صحبت میں بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں جا چکی تھی، اندھا ہو چکا تھا، اسی صحبت میں مولا کائنات بھی موجود تھے، جس وقت مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی اور مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ابو سفیان نے آہستہ سے کہا، پوچھا کہ یہاں کوئی غیر تو نہیں ہے، حالانکہ مولا موجود تھے، لیکن کسی نے کہہ دیا کہ نہیں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جب معلوم ہو گیا کوئی غیر نہیں ہے، تب ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو ذرا اس بنی ہاشم کی جرات اور ہمت تو دیکھو، اس نے کہاں جا کے اپنا نام رکھا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اپنے نام کو ملا دیا ہے، یعنی دل خاک ہو جاتے تھے نا سن کر، اس لیے تڑپ کر کہا کہ دیکھو تو کہاں نام رکھا اس نے، مجبور اتنے ہیں مٹا بھی نہیں سکتے، کہاں نام رکھا، اللہ کے نام کے ساتھ ملا دیا اپنے نام کو۔ مولا نے جملہ سنا، مولا فرماتے ہیں خدا تیری آنکھوں کو گرم کرے، حضرت نے خود اپنا نام وہاں نہیں پہنچایا، یہ عزت اللہ نے ان کو عطا کی ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے ورفعنا لك ذکرك، ہم تمہارے ذکر کو بلندی رفعت اور عظمت عطا کریں گے۔ تو یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دلوں پر چھریاں چلتی تھی منافقین کے جب یہ گواہی دی جاتی تھی، اسی لیے اذان اور اقامت میں اشہد ان علی ولی اللہ رکھا گیا، تاکہ حملوں کا، سوالوں کا، اعتراضات کا رخ علی ولی اللہ کی طرف ہو جائے، محمد رسول اللہ کی گواہی محفوظ رہے۔
نعرہ تکبیر،
جتنے حملے ہیں وہ کدھر ہوتے ہیں، اب کسی کو یاد نہیں ہے نا، محمد شیعہ پر اعتراض کرتا کسی کو یاد ہی نہیں رہا، اب سارے حملوں اور ساری توپوں کا رخ ہو گیا علی ولی اللہ کی طرف، گویا یہ جو کلمہ ہے اشہد ان علی ولی اللہ، یہ کلمہ حفاظت کر رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کی، جس طرح زندگی میں رسول کا دفاع کیا، جس طرح رسول کے بعد علی نے رسالت کا دفاع کیا، اسی طرح سے آج نام علی، نام محمد کی حفاظت کر رہا ہے، اب کسی کی مجال نہیں کہ محمد رسول اللہ کی جو گواہی درج دی جاتی ہے اس پر انگلی اٹھا سکے، اب اگر دل جلتے ہیں تو وہ علی ولی اللہ کا سن کر جل جاتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کی، محمد رسول اللہ کی تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی کی ولایت حفاظت کر رہی ہے محمد کی رسالت کی، اور محمد کی ولایت ہے کب تک، جب تک اذان اور اقامت میں نام ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت تک ولایت ہے، اور جب تک رسول کی ولایت ہے تب تک علی کی ولایت ہے، جہاں جہاں پر، جہاں جہاں تک رسول کی ولایت، وہاں وہاں تک علی کی۔ دیکھیے رسول نے کوئی قید نہیں لگائی کہ جو گزشتگان تھے میں ان کا مولا ہوں اور جو آنے والے ہیں ان کا علی مولا ہے، نہیں، جس کا بھی میں مولا ہوں چاہے گزر گیا چاہے آنے والا, جو مجھے مولا مانتا ہے لازم ہے کہ علی کو مولا مانے, جو میری ولایت کا اقرار کرتا ہے لازم ہے کہ وہ علی کی ولایت کا بھی اقرار کرے گا. اور اگر علی کی, اور دیکھیے یہ جو رسول کا فرمان ہے نا کہ جس کا میں مولا ہوں, جس جو میری ولایت کو عمر کرتا ہے اس کا پھر علی بھی ولی ہے, علی بھی اس کا مولا ہے. قرآن کا بھی یہی اصول ہے کہ جس طرح جیسا ولی تمہارا اللہ ہے ویسا ہی رسول ہے, ویسا ہی علی ہے. اور اسی کا مطلب یہ بھی تو سامنے آ گیا, جس طرح اللہ کی ولایت کی طرح رسول علی کی ولایت ہے, اسی طرح جب سے اللہ کی ولایت ہے تب سے رسول اور علی کی ولایت ہے, جب تک اللہ کی ولایت ہے تب تک رسول اور علی کی ولایت ہے. اچھا اب کیا ہے, جس کا ولی اللہ اس کا ولی رسول, جس کا ولی رسول اس کا ولی علی. اعلان غدیر اور یہ انما ولیکم اللہ کی آیت, یہ دونوں دیکھی جائے تو نتیجہ کیا سامنے آتا ہے, جس کا ولی اللہ اس کا ولی رسول, جس کا ولی رسول اس کا ولی علی. اب اس ترتیب کو الٹ دیں, جس کا ولی علی اس کا ولی رسول, جس کا ولی رسول اس کا ولی اللہ. یعنی اگر علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے تو اللہ کی ولایت سے نکل جاتے ہو تم. جب اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانا تو اللہ کو ماننے کا کیا فائدہ, شیطان کا راستہ ہے نا. شیطان نے کیا کیا تھا, تجھے سجدہ کروں گا تیرے بنائے ہوئے کو نہیں کروں گا, تو تم بھی تو یہی کر رہے ہو, تجھے ولی مانوں گا جس کو بلی کہہ رہا ہے اس کو نہیں مانوں گا. تو اگر علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرو گے تو پھر اللہ تمہارا ولی نہیں ہے. اور یاد رکھو اللہ کی ولایت کے مقابلے میں اگر کچھ ہے صرف شیطان کی ولایت ہے, صرف طاغوت کی ولایت ہے. یا تو اب مانو کہ اللہ تمہارا ولی ہے, اور اگر اللہ تمہارا ولی ہے تو پھر لا محالہ تسلیم کرنا پڑے گا علی بھی تمہارا حاکم اور ولی ہے. اگر علی کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر اللہ تمہارا ولی نہیں ہے, اور اللہ تمہارا ولی نہیں ہے تو پھر شیطان تمہارا ولی ہے. اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے, چاہو تو علی کی ولایت کو قبول کر کے اللہ کی ولایت میں چلے جاؤ, اس کی حاکمیت میں چلے جاؤ, اور اگر علی کی حاکمیت قبول نہیں ہے تو بس پھر یقین رکھو کہ اللہ کی ولایت نہیں ہے تمہارے لیے, صرف طاغوت کی ولایت ہے, صرف شیطان کی ولایت ہے. تو اب یہ تین ولی نا, اللہ ولی, رسول ولی, اور رسول کیسا ولی, تمام سوالات, تمام اختیارات, تمام معجزات کا مجموعہ ہے. اچھا اب یہ رسول کے جتنے کمالات ہیں, جتنے اختیارات ہیں, جتنا علم ہے, جتنی قوت ہے, یہ ظاہر کہاں ہو رہی ہے, اس کا اظہار کہاں ہو رہا ہے, یہ رسول کے اختیارات کس کے ذریعے ظاہر ہو رہے ہیں, یہ رسول کا علم کس کے ذریعے اس کا اظہار ہو رہا ہے, اس کے ذریعے وہ فرد جو یہ کہتا ہے کہ جیسی امانت رسول کو ملتی رہی ویسے ہی مجھے منتقل کرتے رہے. مولا نے جو فرمایا نا کہ پیغمبر نے مجھے علم ایسے سکھایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. اچھا پہلے تو ہم اس مثال پر توجہ کریں کہ یہ مثال کیوں دی. پرندے کی خاصیت کیا ہے, خاصیت یہ ہے پرندے کی کہ پرندہ جب اپنے بچے کو غذا دیتا ہے نا تو نہ اس کو چباتا ہے, نہ اس کو گلاتا ہے, نہ اس کی شکل تبدیل کرتا ہے. ہم اپنے بچوں کا کھانا کیسے کھلاتے ہیں, مسل کے دیں گے, گلا کے دیں گے, چبا کے دیں گے, اس کی شکل تبدیل کر کے دیں گے. یعنی جو کچھ ہم خود کھا رہے ہوتے ہیں ویسے ہی بچے کو نہیں کھلا دیتے, اس کی شکل تبدیل کر کے دیتے ہیں. پرندہ ایسے نہیں کرتا, جو کچھ جیسا اپنی چونچ میں لے کر آتا ہے نا ویسے ہی منتقل کر دیتا ہے. اور مولا کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے علم ایسے سکھایا جیسے پرندہ دانا بھراتا ہے, یعنی جیسا علم ملتا رہا بغیر شکل تبدیل کیے, بغیر کسی تبدیلی کے مجھے منتقل کرتا رہے. تو امانت جیسی رسول کے پاس آتی رہی ویسی علی تک منتقل ہوتی رہی. امانت دی کسے جاتی ہے, جس میں اہلیت ہوتی ہے, جس میں قابلیت ہوتی ہے. اب اہلیت عیسیٰ کی یہ تھی کہ عیسیٰ کا اختیار یہ تھا مردے کو زندہ کر دیا, یہی پر رک گیا عیسیٰ کا اختیار. اب عیسیٰ کا اختیار کیا ہے, مردے کو زندگی دے رہے ہیں, مردہ ہوگا تو عیسیٰ زندہ کریں گے نا. کمال کیا ہے وہ عیسیٰ کا, ایک وجود ہے, اس وجود میں جان نہیں ہے, بے جان ہے, زندگی نہیں ہے. عیسیٰ کا کمال صرف یہ ہے کہ اسے زندہ کر دیا, اس میں جان ڈال دی, اس میں روح پھونک دی. تو اب ایک وجود ہے بس مردہ ہے, اس
کو زندہ کرنا ہے. یہاں عیسیٰ کا اختیار رک گیا. جس مقام پر جس حد پر رسول کی اور علی کی ولایت ہے وہاں وجود کی ضرورت نہیں رہتی. اگر وجود نہ بھی ہو تو آدم سے وجود میں لانے کی قدرت ہے. شے موجود ہی نہیں ہے. عیسیٰ کے پاس تو مردہ ہوگا تو اس کو زندہ کریں گے نا. یہاں مردہ نہ بھی ہو وجود ہی نہ ہو کسی شے کا, اس کو آدم سے وجود میں لانا ہو تو یہ قدرت رکھتے ہیں. اس لیے کہ جیسی ولایت اللہ کی ہے, یہ ولایت اختیار تو اللہ کا ہے نا, کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں تھا کون کہا کائنات خلق ہو گئی. یعنی اللہ کے لیے یہی ہے نا کہ اگر کچھ ہے ہی نہیں تو وہ یہ قدرت رکھتا طاقت رکھتا ہے کہ اگر کچھ نہ ہو شے کوئی ہے ہی نہیں تو وہ شے کو آدم سے وجود میں لا سکتا ہے. تو جیسی ولایت اللہ کی ہے ویسی رسول کی ہے. اب رسول کے پاس اور ویسی ولایت اس کی ہے جس کے پاس امانت ویسے کی ویسی منتقل ہوتی رہی. اب رسول کے پاس اور علی کے پاس یہ قدرت ہے, یہ اختیار ہے کہ ایک شے کا وجود ہی نہیں ہے اسے آدم سے وجود میں لے کر آئے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ علی آدم سے وجود میں لانے کی قدرت رکھتا ہے تو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ یہ طاقت یہ اختیار اللہ اور اللہ کے رسول ہی نے تو تفویض کیا ہے نا علی تک. اور صرف یہی نہیں ہے, جو کچھ وجود ہستی کے نظام میں جو تدبر تصرف اللہ سے صادر ہوتا ہے وہ سب دست ولی سے علی سے ظاہر ہوتا ہے. اس میں کیا کیا ہے تدبر تصرف جو کچھ وجود ہستی میں ہوتا ہے اس میں کیا نام ہوتے ہیں؟ تخلیق ہے, رزق ہے, علم ہے, حکمت ہے, زندگی ہے, موت ہے. یہ سب علی کے اختیار میں ہے اور یہ خلو نہیں ہے, عین حقیقت ہے. تمام اختیارات اللہ نے دیے ہیں اس لیے کہ یہ وہ ہے جن کے ذریعے اپنی پہچان کروانی ہے. تو اپنے تمام اختیارات, تمام قوتیں, تمام علم, تمام کمالات ان کو دے کر بھیجے گا تو ان کے ذریعے کوئی پہچانے گا نا. اس پر اعتراض کیوں کرتے ہو اگر ہم یہ کہیں کہ علی خلقت پر قدرت رکھتا ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ علی رزق تقسیم کرتا ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ علی علم اور حکمت بانٹنے والا ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ علی زندگی دینے والا ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ علی موت دینے والا ہے تو اس پر شک نہ کرو, اعتراض نہ کرو. یہ یقین رکھو کہ یہ اللہ کا ولی ہے, اللہ نے اپنے تمام اختیارات کے ساتھ بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ اس کے ذریعے ہم پہچان میں پہچانا جاؤں اس رسول کے ذریعے. علی کے ذریعے میں پہچانا جاؤں اس لیے اپنے تمام اختیارات دے کر بھیجوں گا, تمام طاقتیں, تمام قوتیں اور سارا علم دے کر بھیجوں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آزمانے کے لیے, امتحان لینے کے لیے ولی سے سوال کر بیٹھے. اب ولی ایسا نہ ہو کہ آسمان کی طرف جھک کر کے سوچ رہا ہے کہ بار الہ اس کا کیا جواب دوں. اگر ولی کا علم ایسا ہوگا تو کیا اس کے ذریعے اللہ پہچانا جائے گا؟ نہیں. علم ایسا ہو اللہ کے ولی کا کہ جب جواب دیا جائے کسی سوال کا تو جواب سننے والا شک میں پڑ جائے کہ علی خدا ہے کہ خدا علی ہے. جب علی کی معرفت کی کوشش کی نا شافعی نے تو ایک مرتبہ گھبرا کر پکار اٹھا, سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خدا ہے تو وہ کون ہے, وہ خدا ہے تو یہ کون ہے. عزیزان گرامی یہی منزل ہے, یہی مقام ہے جہاں بہکنے کا اندیشہ ہے, جہاں گمراہی کا خطرہ ہے, جہاں پھٹکنے کا خطرہ لاحق رہتا ہے. کہ جب علی کی فضیلتیں اس نہج پر بیان ہوتی ہے ایک مرتبہ بہکنے کا خطرہ رہتا ہے. اب انسان سوچتا ہے, حقیقتا اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہاں جب تخلیق علی کے ہاتھ میں ہے, جب زندگی علی کے ہاتھ میں ہے, جب موت علی کے ہاتھ میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ علی ہی خدا ہو. یہی وہ مقام ہے جہاں بہک جاتا ہے انسان. اس منزل اس مقام پر دیکھیے فضیلت علی کی اس لیے نہیں بیان کی جاتی کہ تم گمراہ ہو جاؤ, تمہیں ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے بیان کی جاتی ہے. تو اب اس منزل پر جو کامیابی سے گزر گیا جہاں بہکنے کا خطرہ ہے, یہاں سے اگر تم کامیابی سے گزر گئے تو تم سرخرو ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں, رسول کی بارگاہ میں اور خود علی کی بارگاہ میں. دیکھیے نسیری بننا کوئی کوئی کمال کی بات نہیں ہے, کوئی فخر کی بات نہیں ہے, کم ظرفی کی بات ہے نسیری بننا. علی نے رد کیا نسیری کو, کیوں رد کیا؟ دیکھیے جب ہم اس طرح کی فضیلتیں سنتے ہیں نا, دل چاہتا ہے ہم بھی پکار کرتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ علی خدا ہوں, لیکن نہیں, ہم عاجزی کے ساتھ سرے تسلیم ہم کرتے ہیں اپنے مولا کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں کہ مولا ہماری عزت اسی میں ہے, ہمارا فخر یہی ہے, ہمارا افتخار یہی ہے, ہم آپ کو نہیں پہچان سکتے, نہ پہچان سکے ہیں. نسیری گمراہ کیوں ہے؟ علی کو پہچاننے کا دعویٰ کیا اس نے. جب کہہ دیا نا کہ علی خدا ہے, ایک حیثیت معین کر دی نا اس نے کہ ہاں میں نے پہچان لیا یہ خدا ہے. تو جس نے علی کو پہچاننے کا دعویٰ کیا وہ گمراہ ہو گیا, اس لیے کہ علی عام انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے, کوئی پہچان سکتا ہی نہیں ہے. نسیری کا خدا وہ علی ہے جسے نسیری جیسے کمتر نے پہچانا. ہمارا ولی وہ علی ہے جسے بڑے بڑے اولیاء اور عارفین نہیں پہچان سکے, اس لیے کہ ممکن نہیں ہے علی کو پہچاننا. نسیری دعویٰ کرتا ہے نا میں نے پہچان لیا یہ خدا ہے, نہیں تم کم ظرف ہو علی کو پہچاننے کا دعویٰ کرتے ہو. پیغمبر نے واضح طور پر کہا یا علی تجھے کوئی پہچان ہی نہیں سکتا سوائے میرے اور اللہ کے. تو اب اگر علی کو پہچاننے کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے اپنی خدائی کا دعویٰ کرو, پہلے اپنے افضل الانبیاء ہونے کا دعویٰ کرو. اگر یہ دعویٰ کرنے کی جرات نہیں تو یہ مت کہو کہ ہم نے علی کو پہچان لیا علی خدا ہے. نہیں, جو سمجھ میں آ جائے وہ علی ہی نہیں ہے. اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا تو سمجھو وہ علی ہی نہیں ہے, کیونکہ علی وہ ہے جو تمہاری عقلوں سے تمہارے فہم سے بالا تر ہے, کسی کمتر کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. بس تم تو اپنے آپ کو علی کی معرفت کے سمندر میں گم کرتے چلے جاؤ. ممکن نہیں ہے معرفت, لیکن ذمہ داری تو ہے نا اپنے رہبر کو پہچاننے کی معرفت کی. تو گم کرتے چلے جاؤ اپنے آپ کو علی کی معرفت کے سمندر میں, اور یاد رکھو جتنا گہرائی میں جاؤ گے نا اتنی تمہاری حیرت بڑھتی جائے گی, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اور بے اختیار پکار کر کہو گے بار الہ یہ کیسی ہستی تو نے پیدا کی ہے, کن اختیارات کے ساتھ پیدا کی ہے, میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. تو اب تم علی کو پہچان نہیں سکتے, لیکن پہچاننے کی کوشش لازم ہے, کیونکہ معرفت اللہ کی اور اس کے منتخب نمائندوں کی یہ تمہاری ذمہ داری ہے. دیکھیے اللہ کی معرفت تو ممکن نہیں ہے نا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہی اللہ کی معرفت کے لیے. انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ معرفت خدا بندی حاصل کرنا, وہ کام جو ناممکن ہے. عجیب بات ہے کہ تم دنیا میں ایک ناممکن کام کے لیے بھیجے گئے. جو معرفت خدا بندی ممکن نہیں ہے تم اس کے لیے خلق ہوئے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کوشش نہ کرو معرفت حاصل کرنے کی. دیکھو معرفت کا سمندر تو بہت وسیع ہے, پورا سمندر کوزے میں نہیں آ سکتا, لیکن جتنا کوزا تم جب سمندر میں ڈالو گے, جتنی گنجائش ہے کوزے میں اتنا پانی تو آئے گا نا سمندر کا. تو تمہارا کام معرفت کے سمندر میں غوطہ لگانا ہے. جتنا تمہارا ظرف ہوگا, جتنی تمہاری قابلیت اور وساط ہوگی, اتنی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی. اسی طرح علی کی معرفت ممکن نہیں ہے. رسول نے اللہ کی معرفت سے بھی عاجزی کا اظہار کیا کہ اللہ کی معرفت تو ممکن نہیں ہے. معرفت کا حق کا معرفت کا کہ اللہ تعالی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے, تو اللہ کی معرفت ممکن نہیں اور علی کی معرفت ممکن نہیں, لیکن معرفت کے لیے بہرحال تمہیں کوشش ضرور کرنی ہے. تو علی کو پہچاننے کا دعویٰ نہ کرو, صرف کوشش کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں علی کی محبت پر خلق کیا ہے. کہ اگر سوچو علی کی محبت پہ خلق نہ ہوتے تو حشر کیا ہوتا, انجام کیا ہوتا تمہارا. یہ دیکھیے ہمارے لیے تو بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم تو ہماری تو موت بھی فخر کا باعث ہے, ہمیں اپنی موت پر بھی فخر ہے. کیوں فخر ہے؟ اس لیے کہ ہم لاوارث نہیں مرتے, ہم شک کی حالت میں نہیں مرتے, ہم اس یقین کے ساتھ مرتے ہیں کہ ہمارا مولا ہمارے سرانے موجود ہے مشکل مشکل کے. تو بس اسی پر شکر ادا کرو کہ تم علی کی محبت خلق ہوئے اور علی کی معرفت کی کوشش کرتے رہو. جتنا اپنے آپ کو معرفت سمندر میں ڈالو گے جتنی تمہاری وساط ہے اتنی پہچان تمہیں حاصل ہو جائے گی. لیکن دعویٰ نہ کرو کبھی علی کو پہچاننے کا. تو اب یہ جو تین ولی ہے نا جو انما بحصار کے اندر اللہ رسول اور ولی اور علی, ان تینوں کو پہچاننا تم پر لازم ہے. لیکن تم ان تینوں کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے, نہ ان کی ولایت اور اختیار کی حد کو جان سکتے ہو. اب یہ جو ولایت رکھنے والے تین ہیں اللہ رسول اور علی, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی کے پاس جو ولایت ہے رسول جیسی اللہ جیسی, یہ ولایت صرف علی تک محدود نہیں ہے. ہمارا ایمان اور یقین یہی ہے کہ علی کی نسل میں جو 11 معصوم آئمہ ہیں ہر ایک اسی ولایت کا حامل ہے, ہر ایک انہی اختیارات کے ساتھ دنیا میں آیا, ہر ایک اپنے زمانے کا ولی امر ہے. ہم کل بھی بیان کر رہے تھے کہ ہر امام اپنے زمانے کا ولی ہے, اور جب اپنے زمانے کا ولی ہے تو سارے اختیارات جو اللہ کے ولی کے ہیں وہ اس کے پاس ہیں. اور اختیارات کی ظاہر ہے کہ کوئی حد نہیں ہے, کمالات کی کوئی حد نہیں ہے, طاقت اور قوت کی کوئی حد نہیں ہے. دیکھیں ایک عام انسان ہے جس کے پاس اختیار نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے, اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جس کے پاس اختیار کم ہو وہ اپنے اختیار اور اپنی طاقت کا زیادہ سے زیادہ جلدی جلدی استعمال کرنا چاہتا ہے. نہیں معلوم یہ اختیار کب چلا جائے, نہیں معلوم یہ حکومت کب ختم ہو جائے. تو جس کے پاس اختیار کم ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کو مارنے میں جلدی کرتا ہے, بدلہ لینے میں جلدی کرتا ہے کہ معلوم نہیں کب حکومت ختم ہو جائے, کب اختیار ہاتھ نکل جائے, کب طاقت ختم ہو جائے. لیکن جس کے اختیار لامحدود ہو, جس کی حکومت اور سلطنت کی حدیں نہیں ہو, اسے کوئی جلدی نہیں ہوتی. وہ اپنے دشمن پر وار کرنے میں جلدی نہیں کرتا, وار کرنے سے پہلے یہ تک دیکھ لیتا ہے کہ اس کے صلح میں میرا کوئی چاہنے والا تو نہیں. قیامت تک اگر قیامت تک کی اس کی نسلوں میں ایک بھی چاہنے والا مل جائے نا تو دشمن کو چھوڑ دیتا ہے کہ جا ماں کیا تجھے چھوڑ دیا صرف اس ایک چاہنے والے کی بدولت, جا جتنی دور بھاگ سکتا ہے کہاں تک بھاگے گا, ہماری سلطنت سے نکل کر کہاں جائے گا, ہماری حکومت سے نکل کر کہاں جائے گا. دیکھیے اللہ نے جو اللہ کے سامنے بڑے بڑے سرکش بادشاہ اور بادشاہوں نے سر اٹھایا, فرعون ہے, نمرود ہے, حامان ہے, شداد ہے, بڑا سر اٹھایا انہوں نے اللہ کے سامنے. اللہ نے کتنی ہیل دی, فرعون کو کتنی طاقت دی, نمرود کو کتنی بڑی بادشاہت دی, شداد کو کتنی دولت دی. تو اللہ نے جس کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ان کو بہت نوازا, بہت طاقت, بہت حکومت دی, اور ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا, جو چاہے کرتے رہو. کیوں مطمئن ہے؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ رسی میرے ہاتھ میں ہے, جب چاہوں گا کھینچ لوں گا. اختیار کی کوئی حد نہیں ہے نا, کہاں تک جاؤ گے, کب تک بھاگو گے, میری سلطنت حدود سے نکل نہیں سکتے, جب چاہوں گا رسی کھینچ لوں گا. اسی طرح سے جو اللہ کے نمائندے ہیں ولی, ان کے اختیارات کا بھی یہی عالم ہے, وہ بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتے. 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا تھا, آج تک انتقام نہیں لیا جا سکا, بدلہ نہیں لیا. اطمینان ہے کہ جب چاہیں گے, جیسے چاہیں گے سزا دیں گے, جیسے چاہیں گے بدلہ لیں گے. جب وقت معین آئے گا منتقم ظہور کر کے اپنی تلوار کو بے نیام کرے گا. سوا تو محمد عالم صاحب کہاں تک بھاگو گے. 61 ہجری میں کربلا میں جب حسین شہید ہوئے, حسین کا سر نیزے پر بلند ہوا, تو نیزے پر تلاوت کرنے والے حسین کے سر نے اپنے اختیارات کو بتایا ہے کہ تمہیں حکومت حاصل کرنے کی جلدی ہے, تمہیں اقتدار حاصل کرنے کی, خلافت حاصل کرنے کی جلدی تھی نا, تم نے ہمیں مارا, لیکن ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے اختیار کی کوئی حد نہیں, ہماری سلطنت سے تم نکل نہیں سکتے, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. آج تم جسے اپنی کامیابی اور فتح سمجھ رہے ہو, ہمیں مار کر تم سمجھتے ہو تم فتح یاب ہو گئے, تم کامیاب ہو گئے, لیکن یاد رکھنا اب سے لے کر قیامت تک جو ہمارا ذکر ہوگا, جو ہمارا ماتم ہوگا, وہ ہماری فتح کا ایسا اعلان ہوگا کہ جتنی طاقت استعمال کر کے روکنا چاہو گے روک نہیں پاؤ گے. یہی ہماری کامیابی ہے. کبھی مت سمجھنا کہ ظاہری فتح یزید کی ہوئی تھی, ظاہری فتح بھی حسین ابن علی کی ہے اور باطنی فتح بھی حسین ابن علی کی ہے. آج تک حسین کی فتح کے نقارے بج رہے ہیں, یہ ماتم یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے. اور اس اعلان کو, اس فتح کے کامیابی کے اعلان کو کوئی نہیں روک سکتا. بڑے بڑے ظالم آئے, بڑے بڑے طاقت حکمران, دبانے کی کوشش کی گئی, ختم ہو گیا سلسلہ مجلسوں کا, ختم ہو گیا حسین کے نام لینے کا سلسلہ. کیا ختم ہو گیا حسین کا نام, مل گیا حسین کا ماتم؟ نہیں, یہ ہماری کامیابی کا اعلان ہے. جب ہم منزل امتحان میں آتے ہیں ہم اپنے اختیارات کا فائدہ نہیں اٹھاتے, لیکن جب ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں تو پھر وہاں ہمارا اختیار ایسے نظر آتا ہے کہ پھر تمہاری طاقت, تمہاری حکومت, تمہارے اختیارات سب بیکار ہو جاتے ہیں. 61 ہجری 2 محرم کربلا میں حسین کا قافلہ پہنچ گیا. عزتدارہ امام, کربلا میں جب حسین کی سواری پہنچی ہے, ایک مرتبہ حسین اپنی سواری سے اترے اور حسین نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اسے سونگا ہے. عجیب مہک تھی اس خاک میں. بس ایک مرتبہ حسین نے کہا, عباس سامان سفر اتروا لو, یہی ہمارے خیام میں رکھوں گے. اور جب اعلان ہو گیا کہ یہاں پر خیام نصب ہوں گے, ادھر ابھی بیویاں اماریوں میں سوار ہیں, ادھر زینب جو اماری میں بیٹھی تھی, ایک مرتبہ سہرا ہے نا, سہرا سے ایک ہاتھ سے غبار اٹھا, وہ غبار جناب زینب تک پہنچا. زینب تک جب کربلا کی زمین پر غبار پہنچا, ایک مرتبہ نہ جانے کیوں دل گھبرا گیا, بے اختیار کہا کہ میرے بھائی کو بلاؤ. حسین کو بلایا, کہا بھیا جیسے ہی سہرا میں پہنچی ہوں اس بیابان میں, ایک غبار میرے تالاب کا ٹکرایا اور اس میں آپ کے خون کی خوشبو آ رہی تھی. بھیا یہاں میرا دل بہت پیسے زدہ ہو گیا, یہاں سے فوراً آگے بڑھیے. حسین نے کہا, رہنا تم آگے بڑھنے کی بات کرتی ہو, ہم تو یہاں خیمے نصب کروائیں گے. کہا بھیا اس سہرا میں قیام نہ کیجیے, اس بیابان میں قیام نہ کیجیے. امام فرماتے ہیں کہ زینب, کیا نانا سے کیا ہوا وعدہ یاد نہیں ہے؟ زینب یہ کربلا کی زمین ہے اور تم جانتی ہو کہ جب سے یہ زمین بنی ہے حسین کی منتظر ہے. آج تو حسین نے اس کا انتظار ختم کیا ہے, آج حسین اپنی آخری منزل پر پہنچ گیا. ہاں زدارا امام, خیام میں حسینی نش ہونے لگے. ایک مرتبہ امام نے یہ پوچھا ہے کہ یہ زمین ہے کس کی, اور جس کی زمین تھی اسے بلوایا گیا, اور امام نے کربلا کی زمین کا سودا کرنا چاہا. کافی لوگوں نے منع کیا کہ مولا یہاں قیام نہ کیجیے, یہ زمین کسی نبی اور نبی زادے کو راست نہیں آتی. امام فرماتے ہیں کہ ہم اسی زمین کے لیے خلق ہوئے ہیں, ہمیں زمین کی قیمت ادا کرنی ہے. قیمت ادا کر کے اور قبیلہ بنی اسد کے لوگ جو ہاں قریب میں رہتے تھے انہیں بلوایا ہے امام نے, اور اس قیمت زمین کربلا کو خریدنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ زمین ہم نے تمہیں ہبا کی. کچھ شرائط بیان کی اور کہا کہ بس اتنی تم سے التجا ہے کہ کچھ دنوں کا ہمارا یہاں قیام ہے اور اس کے بعد ہم یہاں تدفین کیے جائیں گے, اور ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوں گے, کوئی بارش نہیں ہوگا دفنانے والا. اس لیے وصیت ہے کہ جب تم فاطمہ کے دار کو بے گور و کفن دیکھنا تو اس کے لاشیں کو دفن. بنی اسد کے لوگوں سے یہ درخواست کی حسین نے, اور جب وہ مرد رخصت ہونے لگے تو کہا اچھا جاتے ہوئے اپنی عورتوں کو بھیج دیتا. بنی اسد کی عورتیں آئیں, امام فرماتے ہیں کہ اے قبیلہ بنی اسد کی عورتوں, تمہارے مردوں سے ایک وصیت کی ہے کہ جب ہم مارے جائیں تو ہمارے لاشیں دفن کر دیں. دیکھو اگر ظالم حکومت کے خوف سے وہ اس عمل سے دور رہے تو تم انہیں غیرت دلانا, اور اگر پھر بھی نہ آئے تو تم سے التجا ہے کہ حسین کو فاطمہ کی لاش کو دفن کر دینا, ایسی غربت ہے حسین پر. قبیلہ بنی اسد کی عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی دفن کرنے والا نہ ہو نا تو تم دفن کر دینا ہماری لاش کو. عورتوں سے کہا کہ اچھا جاؤ اور اپنے بچوں کو بھیجو. بچے آئے تو ان سے بھی یہی وصیت کی مانگ ہے کہ جب ہم شہید کر دیے جائیں اور ہمارے لاش کو کوئی دفنانے والا نہ ہو, تمہارے ماں باپ بھی آگے نہ بڑھے, تو بچوں تم کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں کو ڈال کر دینا. ایمان کی وصیت عاشور کا دن آیا کربلا میں, حسین شہید ہو گئے. اب جب حسین شہید ہوئے 11 محرم کو صبح یزیدی اپنے لاشوں کو جتنے مارے گئے تھے سب کو دفن کر کے اور فاطمہ کے لال کی لاشی کو بے گور و کفن چھوڑ کر روانہ ہو گئے. رات کی تاریخی بھی اور شہیدوں کے لاشوں سے ایسی خوشبو بکھری کہ پورا سہرا معطر ہو گیا. اگلے دن صبح بنی اسد کی عورتیں پانی بھرنے کے لیے آئی تو عجیب منظر دیکھا, چاروں طرف کٹی ہوئی لاشیں ہیں اور قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ مل کر تمام شہیدوں کی لاشوں کو دفن کیا ہے. یہ واقعہ تمام ہوا اور اس کے بعد دیکھیے آج تک یہ دستور ہے قبیلہ